رومیو کے نام بزرگ پولوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا چھڑا باب، 16 آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ رومیو چھڑا باب 16 آیت سے یوں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو، جس کے فرمانبردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرمانبردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے، پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح غلامی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں۔ غلامی، جب ہم بائبل مقدس کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا گہرا تعلق شیطان کے ساتھ بھی ہے، جس کا ذکر ہمیں یوشع نبی کے صحیفے کے 14 باب میں ملتا ہے کہ وہ اس نے اپنے اسیروں کو واپس گھر لوٹ جانے نہ دیا۔ غلامی کا تعلق شیطان کے ساتھ بھی ہے، غلامی کا تعلق گناہ کے ساتھ بھی ہے، غلامی کا تعلق انسان کی جسمانی خواہشات کے ساتھ بھی ہے، اور غلامی کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غلامی تکلیف دہ حالت ہے جس میں انسان اپنی زندگی جیتا ہے۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ اس کا بڑا عنصر ظلم ہے۔ انسان کو غلامی کی حالت میں ظلم سہنا پڑتا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں انسان کے آنسو بہتے ہیں، وہ روتا ہے، وہ آہیں بھر بھر کر روتا ہے، وہ کراہتا ہے، وہ چلاتا ہے غلامی کے باعث، اور یہی وہ غلامی کی صورتحال ہے جو خدا نے ملک مصر میں اپنی قوم بنی اسرائیل کی دیکھی، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اپنے لوگوں کا کرانا اور چلانا اور رونا جو غلامی کے سبب سے ہے وہ میں نے دیکھا ہے، اور پھر بزرگ موسیٰ کو اس بلایا اور اسے بھیجا تھا کہ وہ خداوند کی قوم کو، خداوند کے لوگوں کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرے۔ تو غلامی ایک تکلیف دہ، ذلت امیز حالت ہوتی ہے جس میں انسان جیتا ہے، کس میں انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا سکتا ہے. اگر دنیاوی غلامی کی ہم ہسٹری پڑھیں تو یاد رکھیں کہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہوا کرتی تھی. جو ترقی یافتہ ان وقتوں کی قومیں تھیں یا طاقتور قومیں تھیں، وہ ظلم کرتی تھیں انسانوں پر، اور انسان بے بس تھے اور وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتے تھے. سیاسی طور پر انسان قید ہو وہ بھی تکلیف دہ ہے. کسی انسان کو مذہبی آزادی نہ ہو، کسی قوم کو قبیلے کو اپنے ایمان اور اعتقادات کے مطابق عبادت کرنے کا حق حاصل نہ ہو، تو وہ بھی ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، اور جس کے سائے کے نیچے دنیا میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ کہنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت اور خدا کی بخشش، بھلے وہ مذہبی آزادی ہو، بھلے وہ سیاسی آزادی ہو، بھلے وہ روحانی آزادی ہو، روح میں ہو، کسی کی روح آزاد ہو، تو یہ ایک بڑی خوش کن حالت ہے، آزادی کی حالت جس میں انسان زندگی سے لطف اندوز ہوتا، اپنے ہدف اور مقاصد کی طرف وہ بڑھ سکتا اور وہ اپنی عمر پوری کر سکتا ہے، اور وہ ایک باعزت اور خوشگوار اور خوشحال زندگی بسر کر سکتا ہے. کبھی کبھی انسان جن کو غلامی کے دکھ کی اور پھر اس سے چھٹکارے کی قدر نہ ہو، تو وہ مسیح میں جو آزادی ہے اس کی بھی وہ قدر نہیں کرتے. اگر کوئی قومی طور پر آزادی حاصل کر لیتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، تو اگر حقیقی معنوں میں غلامی کی سمجھ نہ ہو، غلامی کے ظلم سے کسی کا واسطہ نہ پڑا ہو، تو وہ آزادی کی قدر کیا کرے گا. لیکن ہمارے لیے جو آج کا پیغام ہے وہ اس کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری اپنی روحانی زندگیوں کے ساتھ. عہد جدید میں تین اہم ترین آیات ہیں جو اس حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. سب سے پہلے تو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 8 باب کی 34 اور پھر 36 آیت سے ہمیں ایک بڑی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح یہ فرماتے ہیں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. اور 36 آیت لکھا ہے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلی جب وہ روئے زمین پر جسم میں رہ کر انسانوں کو خدا کی راہ بتاتے تھے. اس کے بعد جو دوسری بات ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت ابھی ہم نے رومیوں کے خط کے 6 میں کی ہے، جہاں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو. اور آگے بتایا ہے کہ آپ چاہیں تو گناہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، آپ چاہیں تو راست بازی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں. تیسری بات، بزرگ پطرس اپنے دوسرے خط کے 2 کی 18 اور 19 آیت میں بیان کر کے اس کا نچوڑ یوں نکالتے ہیں، جو شخص جس سے مغلوب ہے، جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامی کا بڑا تعلق شکست کے ساتھ ہے، مغلوبیت کے ساتھ ہے، ہار جانے کے ساتھ ہے، کہ انسان اگر گناہ کا اس کو سامنا ہے تو وہ گناہ کے سامنے ہار جاتا ہے، وہ گناہ کرنے سے باز نہیں رہتا ہے۔ عہد عتیق میں کچھ صاف طریقے لکھے ہیں جو کہ جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان پرانے وقتوں میں انسانوں کو کن کن طریقوں سے اسیر کر لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ان میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے جس سے انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا وہ ہے جنگ کی حالت، کہ جب ایک طاقتور بادشاہ کسی دوسری سلطنت پر حملہ آور ہوتا تھا تو جب وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو طاقتور بادشاہ فتح پا کر تو وہ انسانوں کو، مرد ہو، عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ تو جنگ ایک بہت بڑا تاریخی اعتبار سے ذریعہ ہے، طریقہ ہے انسانوں پر جبر کرنے کا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا اور ان کی آزادی کو چھین لینے کا اور اپنے اشاروں پر ان کو چلانے کا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی اعتبار سے طریقہ رہا ہے جس کا ذکر ہم گنتی کی کتاب کے 31 باب کی 9 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا، ایسے ہی جیسے مویشیوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا ہے اسی طرح سے غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور اس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ پیسے دے کر وہ کسی انسان کو غلام کی حیثیت سے، جس کو آج ہم ملازم یا نوکر کہہ سکتے ہیں آج کی دنیا میں، تو وہ ان کو خرید لیتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب کے 25 باب کی 44 آیت میں ملتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر کسی شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے اور متعلقہ شخص اس لائق نہیں رہا کہ وہ قرض چکا سکے، تو قرض جب وہ چکا نہیں سکتا ہے تو اس کو پھر قرض چکانے کے سلسلے میں اپنا آپ غلام کے طور پر دینا پڑتا تھا، کیونکہ وہ بے بس ہے، وہ قرض لے کر واپس کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حیثیت ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے غلام تھا، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے اولاد ہوئی ہے، تو غلام کی اولاد بھی آگے غلام ہی ہوا کرتی تھی، جو بھی آقا ہے وہ اس کی غلامی کرتے تھے کہ ان کا باپ بھی غلام تھا۔ پھر پانچواں طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو شریعت میں اس کا ہرجانہ تھا، کسی جگہ 4 گنا تھا، کسی جگہ 5 گنا تھا، کہ اگر کوئی شخص چوری کرے وہ پکڑا جائے اور وہ اس کا ہرجانہ بھرے، اور وہ شریعت میں بتایا گیا، جیسے میں نے کہا کہ کچھ چیزوں کے لیے 4 گنا، کچھ کے لیے 5 گنا ادا کرنا پڑتا تھا۔ اب اگر کسی نے چوری کر لی ہے اور وہ ہرجانہ نہیں بھر سکتا ہے تو پھر بھی اس کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو غلام کے طور پر ہرجانہ نہ بھرنے کی صورت میں اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے۔ پھر کبھی کبھی لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں پر احسان چڑھانے کے لیے وہ غلام انعام کے طور پر بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ دوسرے شخص کی خدمت کریں۔ اور آخری ساتواں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی غلام، کبھی کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو اپنی آزاد مرضی سے کسی کا غلام بنا لیتا تھا۔ کبھی کبھی ایک غلام کو اگر سات سال کے بعد آزادی ملنی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر غلامی سے آزاد ہو جائے، تو اس کی آقا کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ وہ آزادی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی مرضی سے وہ دوبارہ اپنے آپ کو غلامی کے لیے پیش کر دیتا تھا، پھر اس کے کان کے اندر ایک سوراخ کیا جاتا تھا مالک کی طرف سے، جو ایک طرح کی مہر ہوتی تھی، ثبوت ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے یہ شخص غلام بنا ہے، یا اس نے ایک اچھے آقا کی غلامی کو اس نے قبول کر لیا۔ اب یہ جو پرانے زمانوں کے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کا اطلاق آج کے انسان کے اوپر ہے، آج کے انسان کے اوپر ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، جب پولس رسول رومیوں کے خط کے 6:16 سے بعد کے آخر تک غلامی کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، تو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ غلام رہنا یا نہ رہنا اس میں انسان کی اپنی مرضی کا بھی کیا ہے، دخل ہے۔ وہ گناہ کا غلام ہونے کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کر دے، اس کی مرضی، وہ راستباز بننے کے لیے راستبازی کے حوالے اپنے بدن کے اعضاء خدا کے سپرد کر دے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ تو ایک آزاد مرضی ہے، اس مرضی کا مسیح کی اس تعلیم کے ساتھ بڑا تعلق ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ایک آدمی جو غلامی کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کے ظلم سے، اس کی ذلت سے، اس کی تکلیف سے، اس کے نقصان سے واقف ہے، اور وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں غلام بن جاؤں، اسیر ہو جاؤں، قیدی بن جاؤں، تو وہ خدا کو ڈھونڈے گا اور خدا کی مدد لے کر وہ آزاد ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو گناہ کی غلامی کا تعلق خواہشات کے ساتھ ہے، کیونکہ یعقوب کے خط سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہش حاملہ ہوتی ہے، خواہش حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنتی ہے، جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے، تو گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر کوئی شخص غلام بنتا ہے تو اس میں اس کے اندر پائی جانے والی بری خواہشات اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کے اندر جو بری خواہش خدا کے کلام سے ہٹ کر پیدا ہو جاتی ہے وہ گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ اس کو غلامی میں لے جاتا ہے۔ اور دنیا کے بے انتہا دکھوں کا، مصیبتوں کا ایک بڑا سبب انسانوں کے اندر پائی جانے والی بری خواہشات، جس کے نتائج انسان بھگتتا ہے۔ مسیحت تو وہ مذہب ہے جس میں بچوں کی طرح سادہ زبان میں تمثیل کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے، سادہ الفاظ میں روحانی زندگی کے ہر پہلو پر تعلیم دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ بہت ساری اہم باتیں مبہم نہیں ہیں، ان کی بازگشت ہمیں عہد عتیق میں بھی ملے گی، اناجیل میں بھی ملے گی، آگے خطوط میں بھی ملے گی، کیونکہ بائبل کے الہام کے پیچھے خدا کا الہی مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عبرانی میں یا یونانی میں بائبل پڑھ لے لیکن اس کو اس کے مطلب کی یا معنوں کی سمجھ نہ آئے۔ اسی لیے مختلف زاویوں سے، مختلف زاویوں سے تعلیم دی گئی ہے۔ مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، تو یہ جو خدا کی مرضی ہے کہ انسان اس کے کلام کو سمجھے، اسی لیے بائبل کے دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے ہیں، اور جب تراجم کیے جاتے ہیں تو پھر مختلف زبانوں میں جو محاورے ہیں، جو اصطلاحات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ ہر زبان میں کسی جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کئی ہمارے دوست پھر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس بائبل میں یہ لکھا، اس بائبل میں یہ لکھا، اس ترجمے میں یہ لکھا، اور اس لیے بائبل بدلی ہوئی ہے۔ مسیحی موقف یہ ہے کہ اگر یہ خدا کی مرضی نہ ہوتی کہ انسان گہرے طور پر خدا کی مرضی کو اس کے کلام کے ذریعے سے جانے، پھر بائبل کے تراجم کی ضرورت نہیں تھی۔ عہد عتیق اگر عبرانی زبان میں لکھی گئی اور کچھ حصے ارامی میں لکھے گئے تو ہمیں ارامی اور عبرانی زبان سیکھنی پڑتی، تو تب ہی ہم اس کو سمجھتے۔ عہد جدید نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا تو ہم یونانی ہمیں آتی ہوتی ہم سیکھتے، تو تب ہی ہم اس سے فیض اٹھاتے۔ لیکن یہ جو مختلف تراجم کیے گئے کیے جاتے رہے، اور آج بھی میں جب سیمنری میں پڑھتا تھا اس وقت میرا خیال ہے کہ 40 سے زیادہ بائبل کے تراجم جنہیں ورژنس کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں دنیا میں موجود تھی، آج میرا خیال ہے اور بھی 10-20 ہو گئی ہوں گی، کہ جتنے جتنے ماڈرن تحقیقات ہوتی ہیں، لینگویجز کی ہوتی ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ کھول کھول کر بائبل کے معنی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل خدا کے دل میں کیا بات تھی جو انسان کی روح میں خدا اتارنا چاہتا تھا۔ تو بائبل کے الہام کی یہ خاصیت ہے کہ خدا نے رٹنے کے لیے نہیں ہمیں یہ کلام دیا ہے، خدا نے صرف ایک بک یا کتاب، مقدس کتاب کی حیثیت سے اس کو چومنے اور اس کے احترام کے لیے نہیں بلایا۔ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ خدا نے بتایا ہے، جو اس کی مرضی ہے ہمارے لیے، اس کو گہرے طور پر پہچاننے کی کوشش کرنا، اور اسی کا تعلق راست بازی کی بھوک اور پیاس سے ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کا غلام ہے اور وہ اس غلامی سے تنگ ہے تو وہ کوشش کرے گا میں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں۔ جس طرح سے کبھی کبھی جیلوں کے اندر قیدی وہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں کہ ہم کیسے یہاں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی ان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جیل کے اندر ہی کھدائی کر کے سرنگ بنا کر تو قیدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں گناہ کی غلامی کی، جس سے موت واقع ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ ہے خواہش۔ خواہش حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنتی ہے۔ تو آج ہر ایک سچے مسیحی کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ خوشی کے نعرے مار سکتا ہے اور گواہی دے سکتا ہے کہ مسیح نے مجھے آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے، آزاد کیا ہے۔ یہ بزرگ پولوس رسول کا بھی تجربہ تھا جب انہوں نے کہا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، جو گناہ میں نہیں کرنا چاہتا وہ میرے سے ہو جاتے ہیں، جو نیکی میں کرنا چاہتا وہ میرے سے ہوتی نہیں ہے، نیک کام میرے سے بن پڑتے ہی نہیں ہیں، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی بے بسی، جس کو سادہ جملے میں مسیح نے کہا تھا کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو گے۔ کئی انسان اور کئی خاندان اور کئی قومیں دھوکے میں، مثال کے طور پر یوحنا کی انجیل کے 8 باب میں جب خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، تو اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر کیا ہے کہ یہودی لوگوں سے خداوند یسوع مسیح کی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ رہنما کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ یہ میرے خیال میں ایک تاریخی جھوٹ ہے، کیونکہ خروج کی کتاب تو بھری پڑی ہے, ابتدائی ابواب خاص طور پر وہ تو بھرے پڑے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم مصریوں کی غلامی میں رہی ہے اور کم از کم 400 سال تک رہی ہے. تو یہ لیڈر کیا کہہ رہے ہیں مسیح کو, کہنے لگے ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں, ہم تو کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے, تو ہمیں غلام بتا رہا ہے. تو یہ تاریخی غلط فہمی کہہ لیجیے, جہالت کہہ لیجیے, لا علمی کہہ لیجیے, جھوٹ کہہ لیجیے, ہم ابراہیم کے بیٹے ہیں, ہم تو آج تک کسی کی غلامی میں نہیں رہے جی. اس تناظر میں انہوں نے, کیونکہ وہ تو روحانی بات کر رہے تھے, وہ تو سیاسی بات تھوڑی کر رہے تھے, پھر انہوں نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اور آگے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا نا واقعی, کہ اگر پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. ابھی تم آزادی کا دعویٰ کر رہے ہو, آزاد ہونے کے دعوے دار ہو, لیکن حقیقت میں تم آزاد نہیں ہو. جس طرح 14 اگست منایا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے بہت سارے دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 47 میں آزادی تو مل گئی لیکن ہمیں ہم آزاد نہیں ہوئے. یہ تو آپ سنتے ہیں نا دانشوروں سے. تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور مسیح جیسی ہستی کے سامنے بحث کر رہے ہیں, دلیل دے رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو پھر تم واقعی یا حقیقت میں تم آزاد ہو. آج ہر چرچ میں عبادت کے لیے آنے والے شخص کو اپنا امتحان کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے سال سے میں کسی نہ کسی گرجا گھر میں عبادت کے لیے جاتی ہوں یا جاتا ہوں, تو میں آزاد اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا میں فی الحقیقت یا واقعی آزاد ہوں؟ یہ حقیقت جاننے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو لوگ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں عام طور پر انہیں دن, مہینہ, تاریخ اور سال, وقت اور وہ کلام جو سن کر وہ قائل ہوئے تھے ان کو یاد ہوتا ہے. وہ بتائیں گے اپنی گواہی میں کہ فلاں جگہ سے میں نے خدا کا کلام سنا, یہ دن تھا, یہ وقت تھا, یہ مقام تھا, یہ خادم تھا, ان کو سب یاد ہوتا ہے. کیوں؟ ایک ما فوق الفطرت کام ان کی زندگی میں ہوا ہوتا ہے, ایک تجربہ روحانی طور پر جسے کلام میں نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ کہا گیا کہ پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں سب نئی ہو گئی ہیں. دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا خط 5:17 تو ان کو معلوم. تو لہذا اگر کسی کو گناہ کے ہولناک ہونے کا تجربہ ہو, اگر کسی نے گناہ کے کرنے کی وجہ سے ذلت اٹھائی ہو, نقصان اٹھایا ہو, بےعزتی اور تذلیل برداشت کی ہو, اور جیسے اعمال کی کتاب کے 10:38 میں لکھا ہے کہ مسیح کو خدا نے روح القدس اور قدرت سے اس قدر مسا کیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے رہائی دیتا پھرا, آزادی دیتا پھرا. تو اگر ہم نے ابلیس کا ظلم سہا ہوا ہے پرانی زندگی میں, تو پھر ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں آزادی کی قدر ہوگی, وہ آزادی جو گناہ کی غلامی سے آزادی ہے اور جو جس کا دعویٰ یسوع المسیح نے کیا تھا کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو. سنجیدہ بات میں یاد کرانا چاہتا ہوں, ہم میں سے کسی کے لیے بھی یہ ایک بری صورتحال ہوگی کہ ہم ساری عمر اپنے آپ کو راستباز سمجھیں, آزاد سمجھیں, لیکن جب وقت آئے تو دروازہ بند ہو جائے اور ہمارے واسطے نہ کھلے اور اندر سے آواز آئے کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. یہ ایک بری صورتحال, شرمندگی کی صورتحال ہوگی, پشتاوے کی صورتحال ہوگی. اس لیے یوحنا نے جب خط لکھا, بزرگ یوحنا نے لکھا ہے, بچوں میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کی زندگی رکھو گے۔ پھر اس نے کہا بچوں، میں اس لیے یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں کہ شاید ہو جائیں یا ہوں گے۔ مطلب کیا ان آیات کا؟ کہ خدا اور خدا کے بلائے ہوئے خادم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی شخص غلط فہمی میں مارا جائے۔ وہ سمجھے کہ میں راست باز ہوں، وہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں، اور خداوند کہے تو فی الحقیقت آزاد نہیں ہے۔ کب آزاد ہوا تھا تو؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ کیا جواب ہوئے گا؟ تو پھر ہم ان یہودی رہنماؤں کی قطار میں کھڑے ہوئیں گے جو ایک نامناسب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد سے ہیں، ہم تو کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے ہیں۔ یہ ہے روحانی اندھا پن اور انسانوں کی راست اجاد کی ہوئی راست بازی، نہ کہ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے جو راست بازی ملتی ہے وہ فرق ہے۔ اس سے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور انسان آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے خواہشات کا، اور اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اپنی زندگیوں پر اور اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی زندگیوں پر سوچیں تو آپ کا دل دکھ سے بھر جائے گا کہ کس طرح سے بری خواہشات نے انسانوں کا مستقبل تباہ کیا، عزت دار خاندانوں کی ناک کٹوا کے رکھ دی، لوگ غم کی شدت سے مر گئے، وہ اپنی بےزتی کو برداشت نہ کر سکے، کبھی کبھی انسانوں نے خودکشی تک کی ہے، کیونکہ وہ ذلت جو گناہ کے باعث آتی ہے، جس کے لیے لکھا ہے مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، بھلے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، مسیحی ہو، غیر مسیحی ہو، مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ تو یہ جو خواہشات ہیں، خصوصاً بری خواہشات، وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہیں اور گناہ موت پیدا کرتا ہے۔ اور مسیح نے دعویٰ کیا ہے، پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہر ایک کو آزاد نہیں کرتا، وہ اسی کو آزاد کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، کرے گا جو آزاد ہونا چاہے گا۔ جو غلامی میں ہی رہنا چاہتا ہے، آزاد ہونا نہیں چاہتا ہے، وہ گناہ کی گندگی اور غلاظت سے کھیلتا رہنا چاہتا ہے، وہ نور کے پاس آتا ہی نہیں ہے، اس کو تاریکی کے بے پھل کام اچھے لگتے ہیں، تو خدا زبردستی کرتا تو ساری دنیا کو نہ نجات دے دیتا؟ اتنی پریچنگ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے۔ دیکھ آج کے دن میں برکت اور لانا تیرے سامنے رکھتا ہوں، برکت چننا چاہے برکت چن لے، استثنا کی کتاب کے 11 باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، برکت چننا چاہے انسان برکت چن سکتا ہے، لعنت چننا چاہے وہ لعنت چن سکتا ہے، نیکی چننا چاہے وہ نیکی چن سکتا ہے، بدی چننا چاہے وہ بدی چن سکتا ہے۔ خواہشات، بری خواہشات میں ساری زندگی وہ گزارنا چاہے اس میں وہ گزار لے، خواہشات کا انکار کر کے اور ان کو صلیب پر مصلوب کر کے نیا انسان بننا چاہے، مسیح کی مانند بننا چاہے، تو بھی اس کی مرضی ہے۔ انتظام موجود ہے، راستہ موجود ہے، کہنے والے نے کہا ہے سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، جس کو نہیں چاہیے وہ نہیں لیتا، جس کو چاہیے وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں آرام پاؤں، اس کے پاس آتا ہے، وہ بیت حسدہ کا حوض بھی ہے، اس کے پاس آتا ہے روحانی شفا کے لیے۔ تو خواہشات جو ہیں اس کی ایک غلامی ہے، جس سے جتنے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں وہ ساری عمر بغیر کسی کے کہے دن رات خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا شکر ہو میں بھی کبھی گناہ کی غلام تھا لیکن خدا نے مجھے فلاں وقت آزاد کر دیا، اس کا فضل میرے اوپر ہوا۔ ایک اور بات بھی ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ہیبٹس، عادات۔ عادات کیا ہوتی ہیں؟ عادات کی سادہ الفاظ میں تعریف یہ ہے، اینی تھنگ، کوئی بھی ایسا کام جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ عادت کہلاتا ہے، ریپیٹیشن آف اینی ایکشن۔ تو عادات کیا ہوتی ہیں؟ کہ کئی گناہ کر کر کے گناہ کرنے کے ہمیں کیا پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، ریپیٹ کرتے ہیں، ادھر گناہ کیا، رو لیا، معافی مانگ لی، کسی کے سامنے قرار کر لیا، پھر وہی کام کیا۔ چرچز کے اندر یہ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں، ازدواجی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو، اکثر آپ یہ سنیں گے، اگر شوہر ہے وہ کہے گا کہ آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں، یہ پھر وہی کرے گی، یہ نہیں باز آتی۔ شوہر اگر یہ کہہ رہے ہیں، بیوی کو اگر شوہر سے مشکلات کا سامنا ہے، بیوی کی کوئی خادم بھی اس کے ہاتھ جوڑ دے، وہ کہے گی کہ پہلے بھی کئی لوگوں نے ہماری صلح کرائی ہے، یہ نہیں بدلتا، یہ پھر وہی کرتا ہے، رو رو لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے۔ کئی تو مجھے ایسے بھی بیویاں ملی ہیں جو جن کے شوہر مارتے ہیں ان کو خوب، پھر رو رو آ کر ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، مینو معاف کر دے، مینو پتہ نہیں مینو کی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیبٹ ہے، آج میں ہیبٹ پر نہیں، عادت پر نہیں، عادت کے توڑنے والے پر میں چاہتا ہوں ہم نگاہ لگائیں۔ ہر طرح کی ہرس کی عادتیں، نشے کی عادتیں، شہوت پرستی ہے، بد نظری ہے، روپے پیسے کا لالچ ہے، غرور ہے، بڑاپن ہے، کوئی بھی ہماری عادت ہے جو بن گئی ہے، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ گاہے بگاہے ہمیں پچھتاوے بھی ہوتا ہے۔ آج خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، مسیح کے صلیب پر چڑھنا اور کفارہ دینا جو ہے، گناہ کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا، بری خواہشات کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا، اور عادات کی، بری عادات جو پڑ جاتی ہیں، سال ہا سال انسان وہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس سے بھی خداوند آزاد کرتا۔ میں لاہور میں ایک دن کسی چرچ میں، یوحنا آباد میں، میں کلام سنا رہا تھا، تو جب میں کلام ختم کر کے لوگوں سے مل رہا تھا، ایک بزرگ آئے، اتنی بڑی سفید داڑھی، سفید بال میرے پاس ہے، بڑے مسکرا کے تو مجھے کہنے لگے، کو 80 سال کے ہوئیں گے، وہ کہنے لگے کہ پادری صاحب میں بھی توبہ کر لی ہے، تو اس مہینے میں بھی بپتسمہ لیا ہے۔ میں نے کہا بزرگو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور بڑے خوش تھے۔ میں نے جو ایوینجلزم پڑھا ہے، ایوینجلزم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے نجات کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بشارت کی ہسٹری میں لوگوں نے چھوٹی عمر میں خداوند کو قبول کیا۔ اس وقت اور انسانی تاریخ میں جتنے بھی چوٹی کے کرسچن کمیونٹی میں یا ہمارے مذہب میں جتنے بھی چوٹی کے روحانی لوگ ہو گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں، آپ ان کی لائف سٹوری پڑھ کے دیکھیں، کسی نے 8 سال کی عمر میں سنڈے سکول میں، کسی نے ٹین ایج میں 12 سال یا 14 سال کی عمر میں خداوند کو اپنی زندگی دی ہے۔ اور یہ بیسٹ موقع ہوتا ہے، شروع جوانی میں یا بھری جوانی میں خداوند کو اپنا آپ دینا۔ تو بلی گرام جیسے بزرگ جنہوں نے ساری دنیا میں بشارت دی، اور دنیا اس بات سے واقف ہے کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، ان کے بشارتی جلسوں کے وسیلے سے خداوند کے پاس آئے۔ تو اس طرح کی جو ایونجلسٹک ایسوسیشنز ہیں، وہ سروے کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ آخری عمر میں، کیونکہ عادات اتنی پختہ ہو جاتی ہیں نا، آخری عمر میں کسی کا نجات پانا جو ہے وہ ایک معجزہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ آ کے مجھے بتا رہے ہیں کہ پادری صاحب میں بھی خداوند کو قبول کر لیا میری زندگی۔ میں نے کہا بزرگو تسی بہت اچھا کی۔ ایک خادم تھا جو میرے سے بھی عمر سے بڑا سینئر تھا، مبشر تھا، وہ میرے پاس کھڑا ہوا تھا، وہ بھی میری میٹنگ میں بیٹھا تھا، اب خداوند میں سو گیا۔ اس نے ایک بات کہی جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بابا جی، اے بڈھا گوشت گلدا تے گھٹ ہی ہے، پر تسی رب دی ہانڈی چ پڑے پئے سو۔ تو میں تو اس کی یہ جملہ سن کے بڑا حیران ہو گیا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو پنجابی کی کہاوت بتا رہے ہیں اس کو، اس کے اندر ایک سچائی ہے کہ بڈا گوشت گلدا تے مشکل نال ہی ہے پر تسی رب دی ہانڈی چ. تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس عمر میں بہت کم لوگ ہیں. ایک تو ویسے ہی مت ماری جاتی ہے نا انسان کی, جو آپ یاداشت آپ کی کمزور ہو جاتی ہے, فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ساری عمر 70-80 سال کسی نے کوئی کام لگاتار کیا جو عادت بن گئی, اس کو تو پھر مسیح یسوع ہی چھڑا سکتا ہے نا, اور کوئی مذہب تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے خداوند کا ہمیں جتنا بھی ہم شکر ادا کریں, مشکل شکر گزاری کا لیسن ہے بائبل میں, اور وہ مشکل کیا ہے, ہر وقت روح میں دعا, ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے رہو. لیکن جس کو آزادی کی قدر ہوئے گی وہی وہ کرے گا نا. وہ تو چرچز میں کسی کو کہو کہ دعا کرو شکر گزاری کی, تو اکثر دو چار لوگوں کے علاوہ کو منہ ہی نہیں کھول سکتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ساری رات کی آپ دعا کر لیں, اوور نائٹ پریئر میٹنگ کر لیں, چند لوگ دعا کریں گے, ان کے بعد ان کی دعا ختم ہو جانی, اور دن تو 5-6 بجے جا کے دن چڑھنی. جس کو ان باتوں کی سمجھ ہے وہ ساری رات دعا کر سکتا, ختم ہی نہیں, وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. وہ مہربانیاں جو خدا نے ہم پر کی ہیں, اور وہ بخششیں جو ہم نے اس سے پائی ہیں, اس کا شمار اتنا زیادہ ہے کہ اگر انسان سمجھتا ہو تو وہ چلتے پھرتے وہ اتوار کا انتظار نہیں کرے گا. وہ سفر کرتے ہوئے, وہ تنہائی میں, وہ چلتے پھرتے, وہ انسانی کاموں میں, ہاتھوں سے کام کر رہا ہو, اس کی روح خدا ان کے ساتھ تشویش میں لگی رہے گی, تفتیش کرتی رہے گی خدا ان کی راہوں کی, شکر گزاری کرتی رہے گی اس کی بھلائیوں کو یاد کر کے. سو گناہ کے پیچھے بری خواہش ہے, جب ان خواہشات کو, ان گناہوں کو دہرایا جاتا ہے وہ عادت بن جاتے ہیں, خصوصاً وہ بری عادات بن جاتی ہیں. اور کبھی آپ نشے بازوں کو, آپ ان کے انٹرویو لیں مختلف لوگوں سے, آپ کو انسان کی بے بسی آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ چھوٹنا بھی چاہیں گے تو وہ چھوٹ نہیں سکتے. اور آج سنیے, چرچ کا ہر وہ ممبر جس کو حقیقی معنوں میں نجات کا تجربہ, اور وہ فل حقیقت واقعی آزاد ہوا ہوا ہے, وہ کسی کو بھی آزاد ہونے کا راستہ یا طریقہ بتا سکتا ہے. اس کے لیے پادری یا پاسٹر ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم نے آدمیوں کے رد کیے ہوئے, اگر ہم نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, اور ہماری زندگیاں کبھی بدلی ہیں, ہم نوجوان بیٹے بیٹیوں کو سمجھا سکتے ہیں, ہم بزرگوں کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں, ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں, اپنی گواہی دے کے کہ یہ وہ راستہ ہے جس سے میں نے خدا کو پایا. یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, یہی گواہی ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. اور گواہی کیا ہے, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, جس راستے پر چل کر ہم نے خداوند کو پہچانا اور اس کی نجات کو حاصل کیا. یہ ان پڑھ لوگ بھی دوسروں کو بتا سکتے ہیں, ان پڑھ لوگ بھی بتا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم انسانوں کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اب جو طریقے میں نے آپ کو بتائے, ان میں سے پہلا جو طریقہ تھا کہ جنگ کا سامنا نہ کر سکنا اور جنگ میں شکست قبول کر لینا, جس کے نتیجے میں حملہ آور کیا کرے گا, وہ غلام بنا لے گا. مسیحی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ مسیحی کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جو رسمی طور پر عبادت کرتے آئے, عبادت کی تو چلے گئے, گائے بجائے, کو پرست سنی, کو چندہ ڈالا, وہ چلے گئے, اور روحانی جنگ کو نہ سمجھا اور نہ ہی لڑنے کی تربیت پائی. ابھی یہ جو کتاب پڑھ رہے, میں نے 40 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی, ویوین سٹیسی, ایک عورت ہے ویوین سٹیسی, جو پاکستان میں مشنری رہی ہے. کبھی پڑھ کے دیکھے کہ شیطان انسان کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتا ہے. لیکن چونکہ एक रवायती इबादत करना, किसी ना किसी चर्च में चले जाना, आधे पौने घंटे की परस्तश है, फिर वाज है, फिर चंदा डाला, फिर मिले लोगों को। ऐसे थोड़ी आप यीशु के सिपाही जो लड़कर पुराने सांप का सर कुचल सकते हैं, ऐसी थोड़ी हो सकते हैं। उस जंग को समझने के लिए उन लोगों की जिंदगियां पढ़ें जिन्होंने ये जंग लड़ी है, वो किताबें पढ़ें जिनके अंदर ये लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक आदमी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, मेरे आने से पहले एक दफ़ा भाई जान सलोनी के वक्त में यहाँ कन्वेंशन करवा, कैनेथ कॉल, हाँ नाम मुझे याद है कि कैनेथ कॉल एक आदमी थे, बड़े दुआ रोजे में ठहरने वाले आदमी थे। उनने 7 किताबें लिखी हैं जिनका उर्दू में तर्जमा हुआ है, बेदारी क्या है, बेदारी में रुकावटें क्या हैं, दुआ क्या हथियार है, रूहानी जंग, ठीक है। अब जिसको ज़रूरत होगी कि मैं यीशु का सिपाही हूँ, मुझे जंग करना सीखना है, वो पढ़ेगा ना इन किताबों को, वो सीखेगा मैं कैसे जंगजू बन सकता। नहीं तो जब शैतान हमला करेगा तो वो इसको क्या कर लेगा, असीर करके ले जाएगा, गुलाम बना लेगा। क्यों? जंग लड़नी आती होगी तो फिर ही हम सामना करेंगे और अपने आप को बचाएंगे ना। तो पुराने वक्तों में ताकतवर हमला आवर, वो हमला करके मगलूब करके शिकस्त दे के तो वो लोगों को यरगमाल बना लेते। मैं तो आज ये भी कहूंगा आपको, ये कलीसिया, ये कलीसिया एक जंगजू कलीसिया होनी चाहिए, ये एक ऐसा रूहानी ताकतवर लश्कर हो जो के अबलीस को शिकस्त दे सके। उसमें 2 हथियार बड़े अहम हैं, एक है खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है, वो आप बाइबल स्टडी में आप नहीं आते इसलिए आपने पता पानी कोई नहीं। दूसरा हथियार है दुआ का, हमें नींद प्यारी है इसलिए सुबह को 10 लोग आएंगे प्रेयर के लिए, आपने आना कोई नहीं, गो आप घरों में दुआ करते होंगे लेकिन वो शख्स ही है। बुध को प्रेयर होएगी, जितने लोग आज हैं शायद उस वक्त कुछ 50 लोग बैठे हों। जबानी कलामी थोड़ी ये चीजें लड़ी, को रोजा जिनको भूख ही बहुत लगती है वो रोजा कहां रखे, हथियार है। बहनों भाइयों, हमें इस आखिरी वक्त में संजीदा होने की जरूरत है, खामखा खुदा खुदा करना, अमली जिंदगी में कुछ ना होना, ये खुदा की कलीसिया और खुदा की बादशाहत का भी नुकसान है। हम में से हर एक को ना सिर्फ सिपाही बनना चाहिए, मसीह का अच्छा सिपाही बनना चाहिए। सिपाही में और अच्छे सिपाही में क्या फर्क होगा? अच्छा सिपाही जंग के लिए निकलता है, और तिमोथियुस के खत में लिखा है कि वो दुनियावी मामलों में अपने आप को नहीं उलझाता। जिसको दुनियावी मामला आते नहीं छोड़ते उसने जंग क्या लड़नी है? जो इंसानों से रिश्तेदारों से लड़ता रहता है या खादमों से लड़ता रहता है उसने जंग काहे की लड़नी है? कहना जंगजू बने, कोई नई बात नहीं बता रहा, इफिसियों 6:12 में लिखा है हमारी लड़ाई खून और गोश्त इंसानों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई और भी खतरनाक है क्योंकि हमारा दुश्मन जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता। हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो जिस्मानी मकामों में है और वहां से असरअंदाज होती हैं खानदानों में, कलीसियाओं में, कौमों में, बरादरियों में, शख्सी जिंदगी में। अगर हम जंगजू होंगे तो मसीह ने तो पहले कह दिया सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालब। कभी कभी मैं देखता हूं कि घरों में बेटियां बाइबल स्कूल में मैं देखता हूं कुछ छिपकली आ जाए तो लड़कियां चीखे मार रही होती सर छिपकली आ गई है, तो मैंने कहा तुम बाइबल स्टूडेंट हो तुमने सांपों को क्या कुचलो, छिपकली नहीं मार सकती तुम्हें क्या है, वो कीड़ा काटने वाला आप जूती उतार के वही मार सकती है क्या? جنگ جو نہیں بنیں گے دشمن ہمیں لتاڑے گا. اور ایک خدا کا شکر ہو کہ ہمیں بائبل میں کبھی بھی انسانوں کا گلا کاٹنے کی تعلیم نہیں دی گئی. ہماری لڑائی انسانوں کے ساتھ آئی نہیں, ہماری لڑائی خون اور گوشت سے آئی نہیں, ہماری تو روحانی لڑائی ہے. لیکن ہماری لڑائی جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, شرارت کی روحانی فوجیں ہیں. اس کے لیے خدا کے سارے ہتھیار پہن لینا, خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنا, پھر ان کا استعمال کرنا, ان کی گہرائی تک پہنچنا, پھر خداوند ہمارے ساتھ ہے, دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, تو اس کی مدد سے ہم فتح پائیں گے, ہم فتح پا سکتے ہیں. ایماندار ساری دنیا میں فتح پا رہے ہیں جن کو معلوم ہے کہ مسیحی زندگی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کسی آسان مذہب کی پیروی نہیں ہے, یہ تنگ راستہ ہے, یہ تنگ دروازہ ہے, یہ سکڑا راستہ ہے, یہ مشکل زندگی ہے, یہ صلیبی زندگی ہے, یہ اتنی پھولوں کی سیج نہیں ہے. تو جنگ کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے انسان دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. پھر دوسری بات, غلام خریدے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں, ہم انسان بھی اپنے آپ کو بیچ سکتے ہیں, اور خریدار کون ہے؟ شیطان کھڑا ہے. اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے, یہ بھی تجھے دے دوں گا, یہ بھی دے دوں گا, یہ بھی دے دوں گا. وہ لائف کی چوائسز, ہر شخص کو زندگی کی راہوں میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش شیطان اس کے سامنے رکھتا ہے کہ اگر یہ لے لے تو میں تجھے یہ فائدہ پہنچاؤں گا. اور انسان اپنے اس جسم کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو شراب کے لیے بیچ دے, کسی اور نشے کے لیے بیچ دے, اور کہیں کہیں جسم فروشی کے لیے بیچ دے. یہ انسان پر کہ وہ گناہ کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دے, گناہ کی وقتی لذت کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کر دے. یہ انسان پر کتنی بڑی آزمائش مسیح پر آئی جب شیطان نے دنیا کی تمام شان و شوکت مسیح کو دکھائی اور کہا یہ میرے اختیار میں, جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں, اگر تو مجھے جھک کر سیدھا کر دے تجھے دے دوں. نہیں نہ بیچا اپنے آپ کو. یہی کام ہم بھی کر سکتے ہیں اس کی مدد سے کر سکتے, جو مدد کے لیے تیار ہے, ہر وقت تیار ہے. مر گیا تھا زندہ ہوا, پھر نہیں مرنے کا, آج بھی ہمارے درمیان ہے, کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ. پھر اس پر سونے پہ سہاگا دوسرا مددگار دے دیا ہے, وہ ساتھ ہی نہیں ہوتا, وہ اندر رہتا ہے. پھر کیا ہے؟ روح کی تلوار ہمارے ہاتھ میں دے دی, استعمال کریں اس کو, سمجھیں اس کو, ایمان رکھیں اس پر. جب موقع ہے خدا کے کلام کی تلوار کو استعمال کر کے ہم دشمن پر غالب آئیں. لیکن اگر ہم نے عورت کی خاطر, پیسے کی خاطر, نوکری کی خاطر, جائیداد کی خاطر, یا عزت کی خاطر, شہرت کی خاطر, ٹھیک ہے, کسی کو مغلوب کرنے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دینا ہے, تو آزاد مرضی ہے, خدا نے انسان کو دی, وہ اپنا آپ بیچنا چاہے تو بیچ دیں. اور ان کو کوئی اتنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے, وہ انسان ہمارے دائیں بائیں ہمیں نظر آئیں گے. جو صرف مسیح کے لیے جیتا ہے وہ بھی نظر آئیں گے. تیسری بات, قرض کے بدلے غلام بننا. متی کی انجیل کے 18 باب میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے, اس کا کوئی قرض دار تھا جس پر بادشاہ کے 10,000 توڑے آتے تھے. اس نے کہا ادھر آؤ, 10,000 توڑے تم پر آتے ہیں, نکالو حساب دو. اس نے ہاتھ جوڑ لیے, اس نے کہا میرے پاس ادا کرنے کو میں نہیں کر سکتا. آگے کا لکھا ہے, بادشاہ نے اس کو کیا کر دیا؟ یہ ہے مسیح کی نجات. جب ہم نے نجات پائی تھی اس کے تو 10,000 توڑے تھے، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ 4 کم ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، گناہ یہ توڑے، یہ قرض گناہ کی تصویر ہے۔ دعائے ربانی میں یہی سکھایا گیا نا، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر، یہی ہے۔ تو پرانے وقتوں میں جب کوئی شخص قرض نہیں اتار سکتا تو وہ اپنا آپ غلامی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم میں سے جنہیں نجات ملی ہے ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جب روح القدس نے ہمیں قائلیت دی اور ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا اور ہم نے جان گئے کہ ہم کبھی بھی خدا کی عدالت اور سزا سے نہیں بچ سکتے، جتنے گناہ ہم کر چکے ہوئے ہیں، ہمارے پاس قرض چکانے کو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کر سکتے، کوئی دفاع نہیں اپنا کر سکتے، ماں سوائے بادشاہ سے کہیں کہ آئے مالک میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے مہلت دے دے۔ بادشاہ نے تو مہلت بھی نہیں دی، کتنا سخی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تجھے مہلت ہے دے دینا، لکھا جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، متی کی انجیل کے 18 باب میں گھر میں جا کے پڑھیں، تو اس نے وہ سارا قرض بخش دیا۔ اگر ہم اپنی نجات پر غور کریں تو کتنا ہمارا قرض خداوند نے یا میرے ہمارے گناہ اس نے معاف کیے ہیں، اور ہم نے گناہ کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے مسیح کی غلامی اختیار کر لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے غلام کی اولاد، چونکہ غلام ہوتی تھی، موروثی گناہ، مسیح کا کفارہ موروثی گناہ سے بھی ہم آزاد کرتا ہے۔ اور آج ایک اور نئی بات سن لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیٹے اور بیٹی کے لیے، بچوں کے لیے، کسی بھی گھر میں بیٹے بیٹی بچوں اولاد کے لیے ایک بہت بڑی فخر اور اعزاز کی بات ہے اگر ان کے ماں باپ راست باز ہیں۔ کیوں؟ غلام کی اولاد کیا ہوگی؟ غلام ہوگی۔ راست باز کی اولاد زبور میں لکھا ہے مبارک ہوگی۔ تو گاڈلی پیرنٹس ہونا، خدا پرست خاندان میں پیدا ہونا، آنکھ ہی کھولنا رہا اپنے ماں باپ کو، نانا نانی، دادا دادی، پھپھی، کسی بزرگ کو خدا کی راہ پر چلتے ہوئے دیکھنا، کسی بھی بچے کے لیے ایسے ماحول میں پیدا ہونا بہت بڑے فخر کی، شکر گزاری کی، اعزاز کی بات ہے۔ کبھی کبھی خاندانوں کو بڑی فکر ہوتی ہے بچوں کے لیے، مکان بنانے کی، پلاٹ خریدنے کی، چیزیں جمع کرنے کی، پیسے جمع کرنے کی، اگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی روح کی آزادی کی فکر کی جائے تو وہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ جن کے پاس کوئی مکان نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، ان کو بھی خدا سنبھالے گا۔ کئی دفعہ پیسہ اور مکان جائیداد ہی لے کے خاندانوں کو ڈوب جاتی ہے، اور خاندانوں کے ایسے خون سفید ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کیا قتل و غارت تک اتر آتے ہیں، تھوڑی سی زمین کی خاطر، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر۔ پاکستان میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے جائیداد کے تنازع میں، سکے بھائیوں کو قتل کر دیا، بھابھیوں کو قتل کر دیا، بچوں کو نہیں بخشا۔ اس کے پیچھے ہم بھاگیں گے؟ زر کی دوستی تو تمام برائیوں کی جڑ، سٹیٹس کے پیچھے، مرتبے کے پیچھے، شان کے پیچھے، عزت کے پیچھے، وہ عزت جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اگر ہم اس کا پیچھا کریں تو وہ قائم رہنے والی ہے، باقی آنے جانے والی ہے۔ تو قرض نہیں چکا سکتے تو غلام بن گئے، غلام کی اولاد بھی غلام ہے، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوتی ہے۔ راست باز کو بھی اپنی راست بازی بچوں کے سامنے ثابت کرنی چاہیے، ورنہ وہ راست باز کہلانے والے ماں باپ بچوں ہی کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائیں گے اور بچے خدا ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نام کے یہ ہے مسیحی، عملی زندگی کلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ ہم سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ تو اگر خدا کی راہ پر وہ چلتے ہیں ہم ان کی زندگی سے متاثر ہیں تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بچے کی جو فطرت ہے, انسانی طور پر بچہ نکال ہوتا ہے, وہ نقل کرتا ہے. جو کام آپ کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں, بچے دیکھ کے تو وہی کرنا چاہتے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے تو ایک چھوٹی بچی ہے وہ ٹیچر بن جائے گی, اور اس نے چھڑی پکڑی ہوئے گی تو بچوں کی کلاس کرا رہی ہوئے. کیوں؟ اس نے دیکھا کسی ٹیچر کو اس طرح سے بننا چاہتی ہے. کبھی کبھی یہاں چرچ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ایک پاسٹر بن کے دوسروں کو عبادت کروا رہا ہے. تو بچے نکال ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا کوئی برا رویہ ان کے سامنے ہوئے گا, سخت زبان, گالی گلوچ, گھر میں مار پٹائی, ہاتھ تو بیوی پہ تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں چاہیے. وہ تو شخص جو ہے میرا خیال ہے ویسے ہی لعنت کے نیچے ہے جو بیوی پہ ہاتھ اٹھا. اور سب سے زیادہ تباہی ہم اپنی اولاد کی کرتے ہیں جب وہ اس سارے ماحول کو دیکھتے ہیں. تو گاڈلی پیرنٹس بنیے, جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ بھی اپنے جیون ساتھی کے لیے خوب دعا کریں. نا ہوار جوئے میں مت جوتیں. اپنے ماں باپ کی راست بازی کی, خدا ترسی کی قدر کریں اور اس کا نمونہ اپنائیں. نہیں اپنائیں گے تو سب سے پہلا گواہ عدالت کے دن گھر سے ہی خدا کھڑا کرے گا سزا دینے کے لیے. دیواروں کے پتھر چلا اٹھیں, گھر کے شتیر پکار اٹھیں گے. اس کو 10 دفعہ سمجھایا, یہ نہیں باز آیا. کوئی عذر کوئی بہانہ, پھر ادھر نہیں چلے. اس کے بعد چوری کا ہر جانب نہ بھر سکنے کی صورت میں انسان جو ہے وہ اپنا آپ غلام کی طرح بیچ دے. ہم نے کتنی چوریاں کر لی ہیں کئی طرح کی پرانی زندگی میں, لیکن ہماری بے بسی کہ ہم چوگنا نہیں اداس کر پائے تو بادشاہ نے معاف کر دیا. اقرار کی, آنسو دیکھے, توبہ دیکھی, پچھتاوا دیکھا, کہا جا پھر گناہ نہ کرنا, تو سستی معافی مل گئی نا. تو اسی وجہ سے پھر وہ قدر بھی اتنی ہی ہے ہمیں, شکر گزاری کی کمی بھی ہے, جس کا رومیو کے خط کے پہلے باب میں خدا نے گلہ بھی کیا. انہوں نے خدا کو جان تو لیا, اس کی خدائی کے لاکھ, اس کی پرستر, اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی, باطل خیالات میں پڑ گئے, کیڑوں مکوڑوں کو خدا سمجھ کر ان کو پوجنا شروع کر دیا, بت پرستی میں پڑ گئے. اور پھر کسی پر احسان چڑھانے کے لیے کسی کا غلام بنا دیا. اس کی بھی کئی انسانی سماجی زندگی میں صورتیں ہیں جب ہم ان لوگوں کا بھی سودا کرنے کی جسارت کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں, بھلے ہمارے اپنے ہی بچے ہوں, دوسرے کو خوش کرنے کے لیے, دوسرے کا مددگار بننے کے لیے. اور سب سے اہم بات, اپنی مرضی سے غلام بننا. پہلا سیمول, اس کے 30 باب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لکھی ہوئی ہے. سیمول کی پہلی کتاب اور اس کا 30 باب, وہاں داؤد کا ذکر ہے جب وہ خداون کی لڑائیاں لڑنے کے لیے وہ جاتا ہے. واپس آتا ہے تو سکلاج ایک جگہ ہے جس کو امالیکیوں نے آگ لگا کے جلا دیا تھا, اور اس کے بیوی بچے مال معاشی ان کو اسیر کر کے لے گئے تھے. وہاں انہیں ایک امالیکی ملازم ملا تھا, نوکر تھا وہ کسی کا, اور اس نے بتایا کہ میں ایک امالیکی کا نوکر ہوں, مجھے کئی روز سے بخار چڑھ رہا تھا, تو میرا مالک جو ہے بخار کی حالت میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے. تو اس سے انہوں نے پتہ پوچھا کہ یہ لوٹ مار کر کے کدھر گئے ہیں تاکہ ہم ان کا پیچھا کریں. اس نے کہا راستہ میں بتاتا ہوں. بعد میں اسی نوکر نے اپنا آقا بدل لیا. اس نے دیکھا کہ جس آقا کی میں ساری عمر خدمت کرتا تھا 4 دن بخار چڑھا ہے, تو ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح یا ردی کے کاغذ کی طرح وہ مجھے پھینک کے چلا گیا ہے. تو اس نے داؤد کو اپنا نیا آقا بنا لیا جو یسوع مسیح کا مثیل ہے. اپنی مرضی سے خداوند کی پیروی کرنا اور اس کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا. مسیح کے جتنے بھی دعوے ہیں, تعلیمات ہیں, اس میں زبردستی نہیں ہے. شروع میں انہوں نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے, زبردستی نہیں, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے, ہر روز اپنی سلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو, دنیا کا نور میں ہوں, اگر کوئی میری پیروی کرے گا, یعنی کہ میں جس جس سے پیروی کرواؤں گا نا, دنیا کا نور میں ہوں, اگر کوئی میری پیروی کرے گا تو اندھیرے میں نہیں چلے گا, وہ زندگی کا نور پائے گا. تو انسان کو ایک بڑی شان خدا نے یہ بخشی ہے کہ خدا نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بخشی ہے, عزت بخشی ہے, کہ انسان خدا کی نگاہ میں ایک پتلی نہیں ہے, ایک پپٹ نہیں ہے. خدا نے انسان پر کوئی ایسا جابرانہ کنٹرول نہیں رکھا ہوا کہ خدا زبردستی انسانوں کو اپنے پیچھے چلائے. اس نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے, وہ چاہے تو برابا کو چن لے, وہ چاہے تو یسوع مسیح کو چن لے, وہ نور کو چن لے, وہ تاریکی کو چن لے. اس کو خدا نے ایک آزادی دے رکھی ہے, آزاد چناؤ وہ کر سکتا ہے. تو لہذا رومیوں کے خط کے چھٹے باب اس 16ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے وہاں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرمانبرداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جاتے ہو. اور آگے بتایا کہ جس کے فرمانبردار ہو, خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے, خواہ فرمانبرداری کے جس کا انجام راستبازی ہے. تو ہم چاہیں تو گناہ کی غلامی کے لیے اپنے آپ کو, خواہشات کی غلامی کے لیے, عادات کی غلامی کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچ دیں, سپرد کر دیں, سرنڈر کر دیں, حوالے کر دیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے منہ موڑ کر ہم اپنا آقا بدلیں, جس نے کہا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے, میرا جوا ملائم ہے. جنہوں نے پنجاب کی دیہاتی زندگی دیکھی ہے وہ اس جوئے کو سمجھتے ہوں گے کہ بیلوں کہ یہ جو گردن ہوتی ہے یہ اتنی اتنی سوجی ہوتی ہے, اس میں پس پڑی ہوتی ہے, خون بہ رہا ہوتا ہے, تو پیچھے کپاس, گندم اور بہت سا وزن اٹھا کر اسی حالت میں جانوروں کو اوپر سے لاٹھیاں بھی پڑتی ہیں اور وہ بہت سارا بوجھ اٹھا کر منڈیوں میں لے جا رہے ہوتے ہیں. مسیح نے کیوں کہا تھا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے؟ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ میرا جوا ملائم ہے؟ اس کو اٹھا لو گے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. نہ کو اٹھانا چاہیے, دکھ کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے انسان, نوجوان زندگی ہے, ہر عمر کے لوگ ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آئیں گے جن کے گردنوں پر شیطان کا اختیار ہے, وہ ان کو جوت کر ہانکتا ہے, اور انسان زندگی سے تنگ دشمن کی غلامی میں کراتے, لکھا وہ اپنے بستروں پر پڑے چلاتے ہیں لیکن وہ مجھ سے فریاد نہیں کرتے. نجات پانے کے لیے کہنا پڑتا ہے اندھے فقیر کی طرح کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. ابن داؤد پھر آواز سنے گا, تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ میں دیکھ نہیں سکتا, میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں, جا تیرے اعتقاد کے مطابق ہو. صادق چلائے تو خدا نے سنے. بنی اسرائیل قوم 400 سال تک دشمن کی قید میں رہی, उस वक्त तक खुदा ने छुटकारे का बंदोबस्त नहीं किया जब तक वो गुलामी से तंग आकर खुदा के हुजूर रोए चलाए और कराहे नहीं है। फिर जब खुदा ने अपने खादम को बुलाया वो इसी बुनियाद पर बुलाया, मैंने अपने लोगों का रोना चलाना और कराहना जो फिरौन की गुलामी के सबब से है मैंने देखा है, अब मैं उतरा हूं ताकि अपने लोगों को मुल्क मिस्र से या उसकी गुलामी से आज़ाद करूं। और आगे आप सारे वाक़या से वाकफ़ हैं कि किस तरह से खरूज की किताब के 14वें बाब में सारी तफसील लिखी है कि कैसे खुदावन ने अपने लोगों को आज़ाद करके अपने आप को सच्चा और ज़िंदा खुदा, कुदरत वाला और ताकतवर खुदा साबित किया और अपने दिलों अपने लोगों के दिलों को खुशी और जोश से और गवाही से भर दिया। और आज भी जितनी कौमें अपने अपनी कौमियत पर फख्र करती हैं उनमें इसराइल की कौम भी एक कौम है जिनको इस बात का बड़ा फख्र है कि दुनिया के तमाम माबूद मैज़ क्या हैं, बुत हैं, लेकिन हकीकी खुदा हमारा खुदा है क्योंकि हम उसके लोग और उसकी चरागाह की क्या हैं, भेड़े हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गुलामी का जो जुल्म जिल्लत है नुकसान है उसको उस तजर्बे से भी वो गुजरे थे और फिर खुदा की जो मेहरबानी उनके ऊपर हुई थी कि खुदा ने अपने जोरावर बाजू बढ़ाकर तो इन लोगों को जो उसके नाम से कहलाते और उस पर ईमान रखते हैं जो इब्रानियों के खुदा पर ईमान रखते थे खुदा ने उनको आज़ाद किया। तो लिहाजा गलतियों के खात में लिखा है, आखिरी बात बता रहा हूँ, गलतियों के खात में लिखा है मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो, उसने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। अब कई दफ़ा जो लोग कभी आज़ाद होते हैं ना वो भी अपनी मर्जी से दोबारा गुलामी में जा सकते हैं और उसके बारे में सख्त बात कही है पतरस रसूल ने, उन्होंने कहा कि उन लोगों पर ये मिसल सच्ची साबित होती है कि नलहाई हुई सूरनी और कुत्ता अपनी कै की तरफ वापस लौटते हैं। तो गलतिया की कलीसिया को बुजुर्ग पौलुस खत लिखते हुए कहते हैं कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। अच्छी बात है कि चर्चस में और यहाँ भी कहीं कहीं ये गीत गाए जाते हैं, बंधन टूटेंगे जुए भी टूटेंगे, ये सिर्फ गाने से नहीं टूटते हैं, बजाने से नहीं टूटते हैं, ये पछताने से टूटते हैं, ये तौबा से टूटते हैं, ये सच्चे इकरार से छूट, ये शिकस्ता रूह होकर खुदा के सामने आना कि मैं कमबख्त हूं, मैं बेबस हूं, मैं 10,000 तोड़ों का मैं क्या हिसाब दूं, मेरे पास तो अदा करने को कुछ नहीं है। आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ये तो उन कोड़ियों की तरह है जो 10 कोड़ी मसीह के पास आए, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हमें इस कोड़ से पाक साफ कर। जब तक मसीह की सादा तालीमात के मांगो तो तुम्हें, अगर हमने मांगना नहीं है हमारी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ खुदा पे छोड़ देंगे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ खुदा पे छोड़नी पड़ती हैं, उसमें हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे बस में है जो खुदा हमसे चाहता है। और मैं यूं कहूंगा कि जब लाजर मरा था तो कोई इंसान उसको जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन को 10-15-20 आदमी मिलके पत्थर को धकेल के तो हटा सकते थे। तो लिहाजा जो इंसान का काम था खुदावन ने इंसान से लिया, पत्थर को हटाओ, उन्होंने पत्थर हटाया, वो मुर्दा नहीं जिंदा कर सकते थे, वो उन्होंने खुद। तो जो ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम शैतान पर नहीं डाल सकते, कईयों की आदत होती है, कसूर अपना तो थोप दिया शैतान पे और वो कभी भी सच्ची तौबा नहीं होती जब हमने अपनी जो गुनाह है, बदी है, नाफरमानी है, बदकारी है, हम उसको सच्चे दिल से रूह की थाक राइयों से उसको ना माने ना हम उसको तस्लीम करें तो हमें حقیقی معنوں میں معافی اور آزادی نہیں مل سکتی ہے. کبھی گول مول اقرار نہیں کرنا چاہیے. خدا دل کی سچائی کو پسند کرتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے, تو خدا جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اس کو نہیں پتا تھا یہ کہاں ہے, وہ تو اقرار کرتا تھا. قائن نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تو خدا نے کہا تیرا بھائی کہاں ہے, کیا خدا کو نہیں پتا تھا یہ خون کر چکا ہوا اپنے بھائی کا, وہ کیا چاہ رہا تھا؟ اقرار, کنفیشن دیٹ بریکس دا پاور آف سین. اقرار سے گناہ کا زور ٹوٹتا ہے, اور سچے اقرار سے, سچے پشتاوے سے ٹوٹتا ہے. تو لہذا آخر میں ہم یوں کہیں گے کہ اگر تو ہمیں صرف چرچ آنے کی عادت پڑ گئی ہے, یہ عادت بھی بری نہیں ہے, اچھا ہے خدا کے گھر میں آنا, خدا کا کلام سننا, مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنا, لیکن ایک قدم آگے بڑھئے. اگر ہم واقعی آزاد نہیں ہیں, کوئی پاسٹر کوئی رہبر کسی کو آزاد نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ مسیح کا ہے کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگا. تو جنہوں نے کبھی بھی توبہ نہیں کی, کبھی بھی سرنڈر ہی نہیں کیا, جنہوں نے کبھی مانا ہی نہیں کہ میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں خداوند, وہ آج بخشش لے کے جا سکتے. جن کو پہلے سے خداوند نے معاف کیا انسانی کمزوریوں, وہ آگے بزرگ پولوس کا بیان آپ نے پڑھا نا اس میں رومیوں چھٹے باب میں, کہ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں. تو اگر ہماری انسانی کمزوریوں نے نجات پانے کے بعد بھی ہمیں اتنا گھیر لیا, مغلوب کر لیا, بے بس کر دیا کہ ہم نے دوبارہ گناہ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, آج کی خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے کی بھرپور بھرپور قوت قدرت اور اختیار کا حامل ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ سچی توبہ, سچا پشتاوا, اور حقیقی جو توبہ خدا ہمارے باطن میں دیکھنا چاہتا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارا کام ہوگا, باقی جو خدا کا کام ہے وہ ہمارے دلوں میں وہ خود ہی کرے گا, وہی کر سکتا ہے. اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیے, اپنی حالت پر غور کیجئے کہ جب سے میں نے نجات پائی, توبہ کی, بپتسمہ لیا, مجھے شاید پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا, میں نے اپنی صلیب اٹھا کر ہر روز مسیح کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, اس وقت سے آج کے دن تک میں آزادی کی حالت میں, کیونکہ ہم لونڈی کے فرزند نہیں ہیں, ہم آزاد کیے گئے ہیں. کیا اس وقت سے میں روح میں آزاد, آزادی کی حالت میں میں جی رہا ہوں؟ میں فی الحقیقت یا واقعی آزاد ہوں, یا میں غصے سے مغلوب ہوں, میری زبان ہی کنٹرول میں نہیں ہے, میری نظر ہی کنٹرول میں نہیں ہے, برے خیالات کو میں روک ہی نہیں پاتا, روک ہی نہیں پاتی, لالچ پیسے کا ہو غیر جسم کا ہو وہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا. آج کی خوشخبری ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں, اور وہ ہمیں آزاد کر سکتے دونوں صورتوں میں. اگر کسی کو دعا کی ضرورت ہے تو صرف اپنے ایمان اقرار حالت کے اظہار کے طور پر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, سب نے جس کو ضرورت ہے, سب نے, کیونکہ خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا. یہ کوئی دو ہفتے پہلے خداوند نے میرے پہ ظاہر کر دیا, تو میں دعا کر رہا تھا, خدا بے مقصد کلام نہیں کرتا ہے. ہمارا کام ہے بائبل میں سے راستے تلاش کرنا, کتاب مقدس میں سے ڈھونڈنا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے, ہمیں اپنے مسائل کی جڑوں کا بنیادوں کا پتہ چلے, ہمیں رہائی پانے کے طریقوں کا پتہ چلے. وہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا جو میں نکال نکال کر آپ کو بتا رہا تھا. تو چونکہ خدا ہے جو اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے, یہ اس کا کام ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے, وعدہ کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, وہ اس کو پورا کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سچ جان کر اس پر ایمان لائیں. اسی لیے لکھا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. نجات پائے ہوں کو بھی پھر سے اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا پڑتا ہے جب روح القدس ان کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے, دیکھ تو کہاں سے گری ہے. جب انسان خدا کے پاس آتا ہے تو خدا کی شان یہ ہے وہ کثرت سے معاف کرتا ہے. متی کی انجیل کے 18 باب میں جو سچائی آنکھ پہ سامنے رکھی کہ کسی بادشاہ کا ایک قرض دار تھا, اس پر 10,000 توڑے آتے تھے. جب بادشاہ نے حساب مانگا اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں. اگر ہمارے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں تو اس شخص نے تو مہلت مانگی تھی کہ مجھے مہلت دے, میں دے دوں گا, بندوبست کوئی نہ کوئی کر کے دے دوں گا. وہ بادشاہ صرف زمینی بادشاہ نہیں تھا, وہ خدا تھا, اس کو پتا تھا ایسے ہی کر رہا ہے, اس نے کہاں سے دینا ہے, مہلت مانگ رہا ہے. اتنی فیاضی کا, کثرت کا اظہار کیا, مظاہرہ کیا, سارا قرض بخش دیا. ایسا خدا جس پر میرا اور آپ کا اور ہم سبوں کا ایمان ہے, جو کثرت سے معاف کرنے کے لیے تیار ہو, اور پھر بھی ہم نہ معافی مانگیں تو یہ ہماری مرضی ہے.